المصطفى وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم ارحمني بترك المعاصي. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ولا تشقني بمعصيتك. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. مرشد میرے شیخ عارف اللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم عمر اقدس صاحب وبرکاتہ، حضرت والا نے ایک مرتبہ اس آیت پر بیان فرمایا اور فرمایا کہ اللہ کائنات میں سب سے پیاری ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ جس نے گنوں میں رس پیدا کیا. اگر گنوں میں رس پیدا نہ فرماتے تو کائنات کے جو گنے ہیں وہ ڈنڈے مچھر دانی کے ڈنڈے کے بھاؤ دیتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ میں گنوں میں رس پیدا نہ ہوتا. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اے دل ای شکر خوشتر یا آنکھیں شکر سازت. اے دل ای بات تو بتا کہ چینی اور شکر زیادہ میٹھی ہے یا شکر کا پیدا کرنے والا زیادہ میٹھا ہے. اے دل ای قمر خوشتی ہے دل ای شکر خوشتر یا آنکھیں شکر سازت. کہ چینی زیادہ میٹھی ہے یا چینی کا پیدا کرنے والا زیادہ میٹھا. اور اے دل یہ قمر خوشتر یا آنکھیں قمر سازت. اے دل یہ چاند زیادہ حسین ہے یا چاند کا پیدا کرنے والا زیادہ حسین ہے. سبحان اللہ. اس لیے میرا مرشد فرماتے کہ جب حسینوں کو دیکھنے کا تقاضا پیدا ہو تو ذرا اس شعر کو پڑھ لو، اس شعر کو سیکھ لو، پڑھ لو اور دل سے کہو کہ یہ چینی زیادہ میٹھی ہے یا چینی کا پیدا کرنے والا زیادہ میٹھا. اور جب چاند جیسی شکلوں کو دیکھنے کو دل چاہے تو ذرا دل سے پوچھو کہ یہ چاند جیسی شکلیں زیادہ حسین ہے یا ان حسینوں کا پیدا کرنے والا حسین ہے. ان کا حسن اللہ تعالیٰ نے عارضی رکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے رکھا ہے کہ جو ان سے نظر بچائے گا وہ باوفا ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنے عاشقوں کی وفاداری کا امتحان لیا ہے. ان حسینوں کو حسن دے کر ہمیں عشق کا مادہ دیا اور عشق اور حسن کو منع فرما دیا. وہ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ ہمارا ایمان جل کر راکھ نہ ہو. اگر ہم نے حسینوں کے حسن سے عشق اپنے عشق کے مادے کو حسینوں کے حسن پر فدا کیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ایمان جل کر راکھ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے یہ عشق ہمیں اس لیے عطا فرمایا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے رگو جان میں داخل کریں اور اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کریں. جب یہاں جگہ ہے وہاں کیوں بیٹھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے عشق جو محبت کے جو مادہ دیا وہ اس لیے دیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اس مادہ محبت کو اللہ تعالیٰ پر فدا و قربان کریں. یہ مقصد اور یہ وجہ سے، نہ کہ اس لیے کہ اس مادے کو غیر اللہ میں فدا کریں. تو اور مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام، اللہ تعالیٰ کی ذات میں جو تخلیقی صفات موجود ہے تو اللہ تعالیٰ کے نام میں میرے مرشد فرماتے ہیں اس کی لذت اور مزہ اللہ نے رکھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں شکر کو پیدا کرنے کی یا حسینوں کو اور سورج اور چاند کو پیدا کرنے کی جو تخلیقی صفت ہے وہ صفت اللہ تعالیٰ اس سے جدا نہیں ہے. دادا جب بندہ زمین پر اللہ کا نام لیتا ہے تو اس اللہ کے نام میں یہ لذت اور وہ مزہ ملتا ہے کہ وہ معرومی اس کو فرماتے ہیں: با لبے یارم شکر راچے خبر. میرے محبوب کے نام کی مٹھاس کو جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو میرے نام منہ میں اتنی مٹھاس اور اتنی شکر آتی ہے کہ شکر کیا جانے اس کو. اس مٹھاس کو جو ہم خالق شکر کا نام لیتے ہیں تو اس مٹھاس کی یہ لذت اور مزہ ہے کہ شکر کیا جانے اس کو. با لب یارم با لب یارم شکر راچے خبر، میرے محبوب کے نام کی مٹھاس، جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو میرے ہونٹوں میں ایسی مٹھاس، زبان میں ایسی مٹھاس ہوتی ہے کہ شکر اس کو کیا جانے. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ سائیں توکل شاہ جو تھانہ بھون میں ایک بزرگ تھے، حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا، انہوں نے مجذوب تھے، انہوں نے کہا مولوی جی جب میں اللہ کا نام لوں ہوں، تھانہ بھون کی بولی ہے، مولوی جی جب میں اللہ کا نام لوں ہوں تو میرا منہ میٹھا ہو جا رہا ہے. پھر قسم کھا کر فرمایا کہ خدا کی قسم مولوی جی جب میں اللہ کا نام لوں ہوں تو میرا منہ میٹھا ہو جا رہا ہے. فرمایا اس طرح سے جیسے تمہارا مٹھائی کھا کر شکر کھا کر منہ میٹھا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نام سے ہمارا منہ میٹھا ہوتا ہے. اللہ کے نام میں یہ لذت کیوں نہ ہوگی؟ واضح اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو وہ حصی لذت کی عطا فرماتے تھے کہ وہ محسوس لب اور زبان اس لذت کو محسوس کر لیتے ہیں، اس کا ذائقہ چکھتے ہیں، اور اس اور باطنی اور معنوی لذت تو ایسی ملتی ہے کہ جس کو اللہ کے نام کا مزہ لگ جاتا ہے پھر وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا کہ حضرت آپ کے کہنے پر میں نے اللہ اللہ کرنا شروع کیا لیکن مجھے اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ نے فرمایا، ارے ظالم یہ کم فائدہ اور نفع کی بات ہے کہ اتنے بڑے مالک کا نام تیری زبان سے نکلنا. پھر اس نے کہا حضرت پتہ نہیں اللہ کا نام لیتا ہوں معلوم نہیں قبول بھی ہے کہ نہیں. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی قبر کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے. فرمایا کہ پہلے اللہ کے نام کے بعد دوسرا اللہ کا نام لینے کی توفیق ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ پہلے اللہ کے نام کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا، تبھی دوسرے کی توفیق عطا فرما لیا. اس لیے میرے پیارے دوستو اللہ تعالیٰ کے نام کی مٹھاس یہ اللہ تعالیٰ جو اپنے عاشقوں پر کھولتے ہیں بس وہ ہر وقت اس کے نام کی رٹ ایسے تھوڑی لگاتے ہیں. اس لیے کائنات میں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی پیارا نہیں، کائنات میں خالق اور محبوب اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی پیارا نہیں. پھر حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے پیارے ہیں، اور مخلوقات میں جو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑے پیارے ہیں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس لیے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو فتبعونی تو میری اتباع کرو، یعنی میری سنتوں پر عمل کرو. عجیب بات ہے کہ ایک عاشق ہے، نبو عاشق نبی ہے اور محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور نبی کے خلاف چلتا ہے. تو نبوت کا عاشق ہے، عاشق نبی ہے اور سنت نماز سنت کے مطابق رہے، لباس سنت کے مطابق نہیں، شکل و صورت سنت کے مطابق نہیں، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا جو کام ہے وہ خلاف سنت ہے. سکھوں کو دیکھیے پگڑی پہنتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، اب اسی طرح امریکہ جرمن جاپان بھی جاتے ہیں، کراچی میں بھی نظر آتے ہیں نا کبھی کبھی، لیکن وہی دیکھے وہی پگڑی وہی داڑھی وہی ہاتھ میں کڑا اور کھرپان خنجر ہوگا ان کے پاس جس کو وہ اپنی مذہبی علامت سمجھتے ہیں. اپنے گرو کسی کو کوئی بولو، اگر سکھ کو کوئی بولے کہ کیا ہو گیا آپ کو، یہ زمانہ کیسا جا رہا ہے، اپنی داڑھی کو منڈاؤ، تم کب تک یہ دیکھو زمانہ کہاں جا رہا ہے، تو کیا کہتا ہے زمانہ جائے بھاڑ میں. ہم کو تو اپنے گرو سے محبت ہے. میرے مرشد نے فرمایا دیکھو ایک باطل مذہب والا ہے، داڑھی پگڑی رکھ کر عقیدے کی خرابی کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا، لیکن اپنے گرو کی محبت کا کیا عالم ہے کہ زمانے کو بھاڑ میں ڈال رہے اور زمانے کی پرواہ نہیں کرتا. وہ کہتا ہے زمانہ جائے بھاڑ میں، مجھے تو اپنے گرو سے محبت ہے. میرے مرشد نے روتے ہوئے فرمایا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیا تقاضا ہے؟ وہ کہے سارا سارا جہاں خلاف ہو پروانہ چاہیے، پیش نظر تو مردی جانانا چاہیے، پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے۔ اور آگے سارا جہاں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ عالم ہونا چاہیے کہ سارا جہاں خلاف ہو پروانا چاہیے، سارا جہاں خلاف ہو پروانا چاہیے، پیش نظر تو مردی جانا نہ چاہیے، پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے۔ اب لباس کی سنتیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لباس فرماتے ہیں، جو صحیح طریقہ وہ لباس پہنے، جیسے کالر ہے یا تو کالر ہٹا دے یا شیروانی کالر پہنے، جیسے یہ مولوی صاحب کے ہیں تو ٹھیک ہے، شرٹ کالر نہ ہو، جو ڈبل کالر ہوتے ہیں شرٹ کالر وہ نہ ہو، اور آستین کو کھلا رکھے، ادھر نوک بنائے اور دامن کو چورس رکھے، چوکور چورس، چوکور گول دامن نہ، اور شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا، یہ مردوں کے لیے واجب ہے، کھڑے ہونے کی حالت میں اور چلنے کی حالت میں ٹخنے سے نیچے لٹکانا لباس اوپر سے آنے والے کو، یہ مردوں کے لیے حرام اور گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنا جس کی وجہ سے اللہ تعالی کے قرب سے محروم ہے۔ اور ٹوپی بھی سفید رنگ کی پہننی چاہیے، لال رنگ یہ عورتوں کا لباس ہے۔ عمر بھی چھوٹی ہو اور لال لال ٹوپی پہنے، یعنی گویا کہ معشوق بن رہا ہے، اس لیے سفید ٹوپی کا استعمال کرنا چاہیے۔ اپنے بزرگوں کے نقش قدم کو دیکھیں، بازار میں چاہے لوگ داڑھی والے لال ٹوپی پہنے یا بازار میں مل رہی ہو، ہر ملنے والی چیز خریدے تو نہیں جاتی، اب بازار میں تو ننگی فلمیں بھی ملتی ہیں تو کیا ہم اس کو بھی خریدیں گے؟ بازار میں تو ٹی وی بھی بکتا ہے تو کیا ہم وہ بھی خریدیں گے؟ بےحدگیوں کی بھرمار ہے بازار میں، تو جسم فروشی کرنے والے اور کرنے والیاں وہ بھی ہیں جو اپنے جسم کو بیچ رہی ہیں، تو کیا ہم وہ خریدیں گے کیا؟ تو بات یہ نہیں کہ بازار میں کیوں ملتی ہے، ہم نے بازار کی طرف کو نہیں دیکھنا بلکہ اپنے مالک کی رضا اور خوشی کو دیکھنا ہے، اپنے بزرگوں کے طریقے کو دیکھنا ہے کہ اولیاء اللہ کا طریقہ کیا چلا ہے، ہم اس کی نقل کریں گے، ہمارے لیے کوئی اور آدمی حجت نہیں ہے، اولیاء اللہ علماء ربانی جین ہمارے لیے حجت ہے اور کتابیں ہمارے لیے حجت ہے اس زمانے میں، کیونکہ علماء کے بھی عمل کو ہم کتابوں سے ملائیں گے، اگر وہ کتابوں کے خلاف ہوگا ہم اس پر عمل نہیں کریں گے۔ مان لو اگر کوئی مولوی تصویر یہ کھینچوائے ٹی وی پر آ جائے، ہم اس کو اس کی بے ادبی تو نہیں کریں گے لیکن اس کی بات بھی نہیں مانیں گے اس مسئلے میں۔ اس لیے سنتوں پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، ایک ایک سنت کو زندہ کرنے پہ سو شہید کا ثواب ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کے اس بات کا اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے نام کو بلند کر دیا۔ در منصور میں میرے مرشد فرماتے ہیں، حدیث قدسی نقل کی کہ رفعنا لک ذکرک، اس سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کا حدیث قدسی میں ارشاد ہے، اذا ذکرت ذکرت معی، جب میرا نام بھی آئے گا، اب تیرا نام بھی آئے گا میرے نام کے ساتھ۔ اس لیے دیکھ لیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی اس پر بلندی دیکھیے کہ جہاں مؤذن کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، وہی مؤذن یہ بھی نعرہ مارتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، لگاتا ہے کہ نہیں نعرہ؟ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نام کو بلند کر دیا، ورفعنا لک ذکرک، کا انعام مل گیا کہ ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا۔ رفعنا ماضی ہے، ایسے نہیں کہ بلند کریں گے، یہ نہیں ہے، بلکہ بلند کر دیا۔ ورفعنا، رفعت رفعنا، ہم نے آپ کا نام بلند کر دیا. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت پر عمل کرے گا رفعت اور بلندی اسی کو ملیں گے. ہماری قیمت سنتوں سے ہے میرے دوست, اس لیے کائنات میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کر مخلوقات میں کوئی نہیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, زمین کا وہ ٹکڑا کہ جس ٹکڑے پر جسم اطہر صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہوا ہے, وہ ٹکڑا کعبہ شریف سے افضل ہے, عرش اعظم سے افضل ہے. اتنی اللہ تعالی نے آپ کو عزت و شرف عطا فرمایا. زمین کے ٹکڑے کو یقین رکھے, کس وجہ سے؟ صرف اس سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اثر سے, نس ہونے کی وجہ سے, ٹچ ہونے کی وجہ سے اور ملنے کی وجہ سے یہ رفعت اور یہ بلندی مل رہی ہے. اس لیے میرے پیارے دوست, سنتوں پر عمل کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے. ہم سنتوں پر عمل کریں, سیکھیں, اس کے لیے کتاب ہے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی پیاری سنت ہے. یہ کتاب مفت یہاں بھی ملتی ہے, کسی کو لے لی ہو تو نماز کے بعد لے لے, مفت ملتی ہے. اور مفت کی بھی نہ پیے گا, صرف مانگنے کی تکلیف کرنی پڑے گی. یہاں لے لے وہ کتاب, اس میں ایک ایک سنت کو دیکھتا جائے, عمل کرتا جائے, سنت پڑھے, سیکھے, جی یہ سنت میں نے پڑھی ہے, اس کو سکھا دیجیے کیسے عمل کرنا. دادا کائنات میں مخلوقات میں جو سب سے بڑے پیارے ہیں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. پھر میرے مرشد نے کیا فرمایا, اللہ تعالی سب سے بڑے پیارے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے بڑے پیارے کو ایک پیارا وظیفہ عطا فرمایا. وہ وظیفہ کیا؟ قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں, رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. یہ وظیفہ تھا, رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین, کہ اے پالنے والے. رب مانے پالنے والا, اور پالنے کی خصوصیت یہ ہے کہ تربیت کہتے اس پہ ہوں, تربیت کس چیز کو کہتے ہیں کہ جو ناقص کو آہستہ آہستہ تدریجن اسٹیج بائی اسٹیج درجہ کمال تک پہنچا دے, اس کو رب کہتے ہیں. جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے پہلے ماں کے پیٹ میں استقرار حمل ہوتا ہے, حمل ٹھہرتا ہے, پھر آہستہ آہستہ ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة, اس طرح وہ درجے بنتے ہیں, لوتھڑا بنتا ہے, خون بنتا ہے, لوتھڑا بنتا ہے, پھر جسم تیار ہوتا ہے. یہ درجے ہیں, بچے کے اعضا تیار ہوتے ہیں, پھر اس میں روح آتی ہے. پھر جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو پہلے اس کی غذا کیا ہے؟ ماں کا دودھ. پھر اس کو آہستہ آہستہ کچھ عرصے کے بعد تو اس کو نرم نرم چیزیں کھلائی جاتی ہیں, بالکل پانی جیسی, ماں کے دودھ سے ہٹ کر. پھر تھوڑی سی اور نرم چیزیں بچے کو کھلائی جاتی ہیں, پھر آلو کیلے یہ چیزیں نرم نرم چیزیں کھلاتے ہیں. پھر ایک زمانہ آتا ہے کہ روٹی کھانے لگتا ہے, گوشت روٹی بھی کھاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ تربیت ہے, اس کا تدریج ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان تربیت دیکھیے, یہ تو اللہ تعالی کی تربیت کا جو مظہر ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تربیت دیکھیے. ایک بدوی آئے اعرابی, مسجد نبوی میں آ کر پیشاب کرنے لگے, صحابہ دوڑے اس کو منع کرنے کے لیے, آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ, ٹھہرو. اس نے پیشاب کر لیا, تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ پانی ڈال دو, اور اس اعرابی کو سمجھا دیا, اس اعرابی کو سمجھا دیا. اس پر علماء اور فقہا محدثین کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ جو آپ نے کام کیا کہ صحابہ کو منع کر دیا, یہ اصل میں آپ کی شان تربیت تھی. کیونکہ دو صورتیں ہوتی ہیں, یا تو وہ پیشاب کو روک لیتا, یا پیشاب کو روکتا نہیں لیکن بھاگتا. دو صورتیں ہو گئی نا,
روکتا یا نہ روکتا؟ نہ روکتا تو بھاگتا. اب روکنے کی صورت میں کیا ہوتا؟ حد سے بول، پیشاب کا روکنا، یہ کیفیت ہوتی. اس کے نتیجے میں اگر وہ پیشاب روک لیتا تو اس سے مثانے میں تکلیف اور صحت کے لیے مضر ہے، ایک بات. اور دوسری بات یہ ہوتی کہ اگر وہ پیشاب نہ روکتا بھاگتا تو نتیجہ یہ ہوتا کہ ابھی پیشاب صرف ایک جگہ ہے، پھر پیشاب پوری مسجد میں پھیل جاتا. تو قربان جائیے آپ کو سلم کی شان تربیت پر کہ اس کو بیماری سے بھی بچا لیا اور ناپاکی کو پھیلنے سے بچا لیا. یہ ہے شان تربیت. ایک نوجوان آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ میں زنا کی اجازت چاہتا ہوں. میرے مرشد نے سنایا تو سبحان اللہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ. پوچھا تمہاری ماں ہے؟ اگر تمہاری ماں سے کوئی زنا کی اجازت مانگے تو تم اجازت دو گے؟ اس نے تلوار نکال کر کہا میں اس کی گردن اڑا دوں. بیٹھ جاؤ. تمہاری خالہ، تمہاری پھوپھی، تمہاری بہن، یہ سب ہے، اگر کوئی ان سے زنا کی اجازت مانگے تو زنا کی اجازت دو گے؟ تلوار ہر دفعہ تلوار نکالتا کہ میں گردن اڑا دوں. جب بیٹھ گیا تو آپ سسر نے ساتھ سبحان اللہ. اب شان تربیت دیکھ، تربیت ہے. اگر آج کوئی مولوی سے اگر کہے کہ مجھے زنا کی اجازت دے دو تو کیا لگا؟ کیا کیا گالیاں نہیں دے گا، جوتے مارے گا، کیا کیا نہیں کرے گا. قربان جائیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تربیت ہے میرے دوست. آپ نے فرمایا تم جس سے زنا کی اجازت مانگ رہے ہو وہ کسی کی ماں ہے، کسی کی خالہ ہے، کسی کی پھوپھی ہے، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اللہم اغفر ذنبا وطاہر قلبا، اللہم اغفر ذنبا وحسن فرجا وطاہر قلبا، کہ اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما، اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما اور اس کے قلب کو پاک فرما. قریب آ جائے اور ادھر آ جائے، سامنے جگہ ہوتے نہ چھوڑنی چاہیے. اس کے گناہ کو معاف ہو اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما اور اس کے قلب کو پاک فرما. صحابی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ساری زندگی زنا کا وسوسہ بھی نہیں آیا. یہ کیا ہے؟ اس کا نام ہے شان تربیت. تو تربیت کس چیز کا نام ہے؟ کہ ناقص کو دیکھیے، بلڈنگ بنائی جاتی ہے، کیا بلڈنگ بنانا مشکل ہے؟ زمین سے لے کر 14 منزل یا 10 منزل تک شٹرنگ لگا دی پوری 10 منزل تک، اوپر سے مال ڈالتے گئے ڈالتے گئے ڈالتے گئے، نیچے خود بخود آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ایسی شٹرنگ لگائی خود بخود آئے گا، لیکن ایسے نہیں بنایا جاتا. بلکہ کیا کرتے، پہلے جو ہے 4 فٹ 5 فٹ بناتے ہیں، سریا وریا سمال ڈالتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو پانی دے کر مضبوط کرتے ہیں. جب وہ مضبوط ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اور 4 فٹ 5 فٹ اس طرح بناتے ہیں، آدھا آدھا کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے. پہلے ایک منزل کھڑی کرتے ہیں، اس کو ترائی کرتے رہتے ہیں، پانی دیتے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسری منزل کی طرف بڑھتے ہیں، پھر تیسری منزل، آہستہ آہستہ کر کے بنایا جاتا ہے. کیوں؟ اس سے عمارت کے اندر مضبوطی پیدا ہوتی. تو اس کا نام ہے تربیت، کہ ناقص کو آہستہ آہستہ تدریجاً اسٹیج بائی اسٹیج درجہ کمال تک پہنچا دینا، اس کا نام ہے تربیت. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ وہ رب ہے، رب اپنے بندوں کی تربیت فرماتے ہیں اور تربیت ابدان بھی فرماتے ہیں. رب الابدان بھی ہیں اور رب الارواح بھی ہیں. ہمیں جسمانی رزق جس طرح عطا فرماتے ہیں اسی طرح سے روحانی رزق بھی عطا فرماتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے روحانی رزق کی تکمیل کے لیے یہ عبادات جو ہیں یہ روحانی رزق کی تکمیل کرتی ہے میرے دوست. جیسے نماز پڑھتا ہے یہ ہمارے روحانی رزق کے لیے، یہ نماز پڑھنا. لہذا رزق کیسا ہونا چاہیے؟ ناقص یا کامل؟ رزق کیسا، غذا کیسی ہونی چاہیے؟ اچھی ہونی چاہیے. لہذا ایک آدمی سوچے اگر وہ جماعت کی نمازیں چھوڑتا ہے یا فجر کی نماز کو جماعت سے نہیں پڑھتا تو اس کی روحانیت کیسی ہوگی؟ کمزور ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جیسے ایک آدمی ناقص غذا کھاتا ہے، ایک آدمی غذا کھاتا ہے لیکن ناقص غذا، صحت مند غذا نہیں کھاتا، تو اس کی صحت کیسی ہوگی؟ اسی طرح سے میرے پیارے دوستو، اگر روحانی رزق میں وہ کمی کرے گا تو اس کی وجہ سے، روحانی رزق میں نقص ہونے کی وجہ سے جو اس نے ڈال دیا، اس کے نتیجے میں اس کی روحانی صحت کمزور ہوگی۔ اب دیکھیں نماز کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز ہمیں بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے والا وہ تمام برے کام کرتا ہے، نماز پڑھنے والا تمام برے کام کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی نماز ناقص ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ نماز سنت کے مطابق نہیں ہے، ہم نماز کی سنتیں سیکھتے نہیں ہیں کہ ہاتھ کیسے باندھنا ہے، ہاتھوں کو کیسے اٹھانا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، سیکھتے نہیں ہیں۔ اور پھر نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، کہ مومنین فلاح پا گئے۔ پھر ان کی صفات کون؟ مومنین کی صفات ہے، اس میں سے جو پہلی صفت ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نماز میں خشوع رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں، خوف ہوتا ہے ان کو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کیا فرماتے ہیں؟ خاشعون کی تفسیر فرماتے ہیں اے خائفون ساکنون، خائفون ساکنون یعنی خوف رکھتے ہیں، قلب ان کا خوف ہے خدا سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور ان کے جسم کا یہ عالم ہوتا ہے، قلب تو ان کا خوف خدا سے بھرا ہے، اور ان کا قالب جو ہے وہ اس خشیت اور عظمت کی جیسے ساکن ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے اس کے اندر، اعضاء اور جواری کے اندر اس میں سکون ہوتا ہے، یعنی دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا استحضار ہے کہ میں کتنے بڑے مالک کے سامنے کھڑا ہوں اور نماز پڑھ رہا ہوں، یہ استحضار ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کے جسم کے اندر سکون ہوتا ہے، اس کا جسم ساکن ہوتا ہے۔ اب عالم کیا؟ عالم یہ ہے کہ دل کا تو یہ عالم ہے کہ دل میں خیالات پکا رہے کہ ابھی جا کر اسے سبزی لینی ہے، آلو مٹر لینا ہے، فلا آدمی سے پیسے لینے ہیں، ساری نماز کا یہ عالم ہے۔ جن عورتوں کو جو بدنظری کی ہے نماز میں ان کے خیالات پکاتا ہے، یہ تو دل میں عالم ہے، نماز کے دوران خیالات پکا رہا ہے، اس لیے تو بدنظری کو میرے مرشد نے منع فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ لعنتی کام ہے جب بدنظری کر کے مسجد میں آئے گا تو نتیجہ کیا ہوگا، نماز کے دوران بھی یہ اسی حسینہ کے خیالات پکا رہا ہوگا، یا وہ لڑکے جن کی داڑھی مونچھ لے جائے، جن کو شریعت نے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھنے کا اس نے منع کیا ہے، اور یہ نالائق ان کے ساتھ باتیں کرتا ہے، ان کو تنہائیوں میں بلاتا ہے، جس چیز کو شیخ نے منع کیا مرید بیوقوف الو وہی کام کر رہا ہے، یہ علامت اس بات کی کہ اس کی عقل میں گوبر بھرا ہوا ہے، کی عقل میں گوبر ہے، لہذا اس کی نماز سے کیا عالم ہوگا، نماز میں کہاں خیالات ہوں گے۔ یہ تو ہوا اس کے خشوع خوف کا، یعنی قلب کا عالم، اور قالب کا عالم یہ نماز پڑھ رہے ہیں مونچھوں کو تاؤ دے رہے ہیں، نماز میں کھڑے ہوئے ایسے مونچھے داڑھی سے کھیل رہے ہیں، ٹوپیاں سیدھی ہو رہی ہیں، کہ یوں خجلیاں کی جا رہی ہے، نماز نہیں خجلی کی مشین ہے، کون سی جگہ جائے خجلی چھوڑتے نہیں ہیں، یہاں تک کہ میجر مغرور کو بھی نہیں چھوڑتے، اس کو بھی ہلا جلا لیتے ہیں، ادھر خجلی ادھر خجلی آگے خجلی پیچھے خجلی سب جگہ خجلی ہے، خجلی نہیں نماز کی مشین ہے، داڑھی سے کھیل رہے نماز میں، بس پوری نماز ایسی، اور نظریں بھی ادھر 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 دیکھتے رہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ نماز خاشعون والی نماز نہیں ہے۔ دیکھو اے میاں سنو ادھر جا کے بس، یہ خشوع والی نماز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ میں کیا فرماتے ہیں کہ جس کی خائفون ساکنون، قلب میں تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا استحضار ہو اور خوف ہو کہ اتنے بڑے مالک کے سامنے میں کھڑا ہوں، اور جسم کا یہ عالم ہو، جسم سکون میں، ساکن ہو جسم، جسم میں بھی حرکت نہ ہو. اب اور کیا، کبھی یوں کروٹ بدل رہے ہیں، کبھی یوں کروٹ بدل رہے ہیں، کبھی کھجلیاں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ناک سے چوہے بھی نکال کر دیکھ رہے ہیں، کانوں میں کھجلیاں ہو رہی ہیں، کانوں سے میل نکال رہے ہیں، مونچھوں کو تال دے رہے ہیں، فرشتوں کو ڈرا رہے ہیں کہ ہماری نماز قبول کرنی پڑے گی. تاکہ ان حرکات سے، ایسی حرکت کے جو دیکھنے والا سمجھے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا، کھجلی 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 کھجلی، کیونکہ نماز اور کھجلی کا تو تعلق نہیں ہے نا. اب وہ یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یوں ایسے ایسے کر رہا ہے، اگلا کیا سمجھے گا یہ نماز نہیں پڑھ رہا، تو اس سے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. لیکن ساری زندگی ہم مسئلہ سیکھتے ہی نہیں کیا حرکتیں کر رہے ہیں. نتیجہ ہماری نماز کا کیا عالم ہے؟ رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے، اس کو تعدیل ارکان بولتے ہیں. رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے، اسی طرح سجدے سے بالکل سیدھا بیٹھنا اطمینان سے یہ بھی واجب ہے. اور واجب وہ ہوتا ہے کہ اگر نماز کا کوئی واجب چھوٹ جائے یا چھوڑ دیا جائے تو آخر میں سجدہ صاف کرنا پڑتا ہے، اور اگر سجدہ صاف نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی. جیسے انسان سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت کا ملانا واجب ہے کہ نہیں ہے؟ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملاتا ہے، البتہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت خالی ہوتی ہے، یہ خان صاحب کی اصطلاح ہے. کسی مسجد میں آ کر مجھے پتا چلا، پہلے مجھ کو معلوم نہیں تھا کہ بھری ہوئی نماز یا خالی رکعت، یہاں آ کر پتا چلا. تو وہ جو خالی رکعت ہے فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت، وہ درست ہے. اس کے علاوہ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت کا ملانا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کسی آدمی نے سورت نہ ملائی تو اس کو سجدہ صاف کرنا پڑے گا، ورنہ نماز نہیں ہوگی. اسی طرح سے رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا، رکوع سے اطمینان سے ایسے سیدھا کھڑا ہونا، یہ بھی واجب ہے. لیکن عالم کیا ہے، اتنے زمانہ گزر گیا نماز پڑھتے ہوئے، لیکن رکوع سے سیدھا کھڑے ہوئے بغیر ایسا لگتا ہے جیسے تالاب میں چھلانگ مار دیتے ہیں، سوئمنگ پول میں چھلانگ مارتے دیکھا نا، کیسے جھکتا ہے پورا سیدھا کھڑا نہیں ہوتا، چھلانگ مار دیتا ہے، ایسے سجدے میں گویا کہ چھلانگ مار دی. اب اس کے ذمے ہے کہ یہ سجدہ صاف کرے. اسی طرح سجدے سے پورا اٹھے نہیں، دوسرے سجدے میں چلے گا. یہ نماز میں جو چوری ہے، اس کی وجہ سے نماز ناقص ہے، سجدہ صاف ضروری ہے. لیکن زمانہ گزر گیا، تبلیغ میں چلے بھی چل رہے ہیں، بزرگوں کے پیر بھی دبا رہے ہیں، لیکن نمازیں درست نہیں ہیں. کیوں؟ کبھی سیکھی نہیں ہے، کبھی کسی سے آج تک ہم نے نہیں پوچھا کہ بھائی صاحب ذرا مجھے نماز سکھا دیجیے. بس دیکھا دیکھا دیکھی نماز ہے، نتیجہ کیا ہے، نماز میں نقص ہے، خلاف سنت نماز ہے. سیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ اور مرشد کو جزائے خیر دے کہ حضرت والا کا اہتمام کہ نماز سیکھو. خود حضرت سکھایا کرتے تھے کہ ایسے، اب دیکھیں سکھایا حضرت نے ہم کو کہ جب ہاتھ اٹھاؤ تو دونوں ہاتھوں کو ایسے نہیں، منہ پہ مت مارو اپنے، جیسے تھپڑ مارتے ہیں، ہم اپنے تھپڑ مار رہے ہیں. ارے تھپڑ کیوں مارے؟ فرمایا کہ ایسے نماز ہتھیلی کا رخ قبلے کی طرف کرو، اس طریقے سے، ایسے ایسے ہتھیلی کا رخ قبلے کی طرف، ایسے نہیں، یہ قبلے کی طرف ہو، انگلی کا رخ آسمان کی طرف اور ہتھیلی کا رخ قبلے کی طرف، ایسے کھڑا ہو سیدھا، اور اللہ اکبر کہہ کر پھر باندھے، پھر سے گائے ہاتھوں کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کے الٹے ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھے، تین انگلیاں سامنے اور چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے ایسے ہلکا بنائے، اس طریقے سے ہاتھ کو ناپ کے نیچے باندھ رہے. یہ دیکھیے الحمدللہ سکھایا ہے تو سکھانا آسان ہوتا ہے نا، جس نے سیکھا نا وہ سکھائے گا کیسے. شکر ادا کرتا ہوں کہ حضرت کا معمول. پھر یہ بھی سکھایا کہ سجدے کی جگہ پر نگاہ، سجدے کی جگہ پر نگاہ رکھو، رکھے وہاں نظر رکھے. اب یہ نہیں کہ ادھر ادھر بھی دیکھ رہا، اب نماز میں ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں اس کو کون کیا کر رہا ہے. اور پھر نماز میں عجیب ہے، کھڑے کبھی یوں کروٹ لے رہے، کبھی یوں کروٹ لے رہے، نماز میں بھی ڈسکو ڈانس ہو رہا ہے، ایسا نہیں. نماز اس لیے فرمایا القد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، استحضار. دیکھیے ایک ملازم ہے، کتنے لوگ ہیں سگریٹ پیتے لیکن اپنے باپ کے سامنے سگریٹ نہیں پیتے، ہے نا، ایسے لوگ ہیں نا کہ باپ دیکھ رہا ہے. تو جس کو باپ کے دیکھنے کا یہ استحضار ہے، سوچو ابا کے دیکھنے پر یہ ہے تو کیا ربا ہمیں نہیں دیکھ رہا؟ اسی لیے تو کسی اللہ والے کی صحبت سے ایسا قلب میں استحضار اور تعلق مع اللہ اور انسانی کیفیت کو حاصل کرنا ضروری ہے کہ جس سے یہ ہمیں احساس پیدا ہو جائے کہ ہمارا مالک اور پالنے والا ہم کو دیکھ رہا ہے. یہ صحبت فرض ہے, اس سے صحبت حاصل کرنا اور صحبت سے ایسا تعلق مع اللہ حاصل کرنا کہ گناہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جائے اور یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, تاکہ جب دل میں خواہش پیدا ہو کسی عورت کو دیکھنے کی یا لڑکے کو دیکھنے کی تو اس کو معلوم چلے کہ دیکھو نہیں, اگر میں اس عورت کو دیکھوں گا یا لڑکے کو دیکھوں گا, یہ تصویریں فلمیں دیکھوں گا, تو میرا اللہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے. ایسی بے شرمی اور کمینے پن کی حرکت ہوگی کہ میں اپنے مالک کو ناراض کروں اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے. لہذا اتنا تعلق مع اللہ, اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی حاصل کرنا اور اتنا خوف ہونا کہ جس سے ہم گناہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جائے, اور یہ تعلق ملتا ہے اہل اللہ کی صحبت سے. اتنا خوف سیکھنا یہ ضروری ہے, فرض ہے ہم پر, اور یہ چیز کتابوں سے نہیں حاصل کر, یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کی صحبت میں یہ اثر رکھا. کتابیں پڑھنے سے یہ چیز نہیں آتی میرے پاس, اس لیے اتنا ضروری ہے. اور نماز کے معاملے میں بھی اپنی نمازوں کی طرح بہت زیادہ خیال کریں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے سوال کس کے بارے میں ہوگا؟ نماز کے بارے میں ہوگا نا. ہمارا نماز کا پرچہ فیل ہے, جماعت کی نمازیں ذرا ذرا باتوں پر ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ گاہک بیٹھا ہوا ہے, رشتے دار بیٹھا ہوا ہے, فلاں کام ہے. یہ جو ہم اپنی جماعت کی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, یہ ہمارے لیے کتنے خسارے کی چیز ہے دوست. ہمارے لیے خسارے کی چیز ہے. اس لیے کیا فرمایا کہ نماز مومن کی کامیابی کیا ہے؟ کامیاب مومن کون ہے؟ کہ جس کی نماز میں کیا ہو, خاشعون ہو, قلب میں خوف ہو کہ کتنے بڑے مالک کے سامنے کھڑا ہوں میں. اور اس کے نتیجہ کیا ہوگا؟ جس کے قلب میں خوف ہوگا اس کا جسم کے اندر سکون ہوگا. اس لیے میرے مرشد یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس کو کہتے جی نماز میں کھجلی ہوتی ہے, تو میرے مرشد نے فرمایا نماز شروع کرنے سے پہلے, نماز شروع سے پڑھنے سے پہلے پوچھ لو, سب سے پوچھو, کان سے پوچھو, ہاں بھائی کھجلی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. وہ کہے ہاں ہو رہی ہے. فرمایا کھجا لو اس کو. پھر ناک سے بھی پوچھو کھجلی ہو رہی ہے, کہاں ہو رہی ہے. پھر ناک بھی کھجا لو. پھر پیٹ سے بھی پوچھ لو کھجلی ہو رہی ہے, جی ہو رہی ہے, اس کو بھی کھجا لو. جہاں جہاں کھجلی ہو رہی ہے پہلے اس کو خوب کھجا لو, اور پھر پوچھ لو ہاں بھائی کھجلی ختم؟ کہا جی ختم. کہا اب دیکھو نماز شروع کر رہا ہوں, اب اگر تم نے کھجلی کا بولا نا تو بس تھکائی کروں گا تمہاری, اب کھجلی کی نماز میں اجازت نہیں ہوگی. پھر فرمایا اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں داخل ہو گئے نا. اللہ اکبر کہا اور دربار میں داخل پہنچ گئے. الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کی معراج ہے. یہ ملاقات ہے میرے دوستو اللہ تعالیٰ سے. اگر سوچو ایک تھانے دار کے ملاقات کے لیے جائے, وہاں تھانے دار کے سامنے کیسا بیٹھے گا؟ جناب تھانے دار کے سامنے کیسا بالکل چوکس بیٹھے گا, کوئی حرکت نہیں. کیوں؟ یہ کیس بھی پھنسا ہوا ہے, ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے. اب وہاں تو بالکل ایسے ادب سے بیٹھے گا, اور بلکہ اپنے چہرے پر بھی تھوڑی سی مسکری کر لے گا, سب ساری قرم خانی بھول جائے گا. وہاں مونچھے جو ویسے مونچھے یوں رکھتا ہے, اب وہاں مونچھے بھی ڈاؤن کر لے گا, نیچے کر لے گا. کیوں؟ ایسا نہ تھانے دار صاحب ناراض ہو جائے. تو میرے دوستو ان باتوں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت استحضار ہمارے قلب میں پیدا ہو جائے, اور ہم نماز کو بھی اس کے طریقے کے مطابق ادا کرنے کی فکر اور کوشش کریں. اس لیے میرے مرشد ایک بات فرماتے ہیں, ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں, دیکھیے لمبی لمبی نمازیں پڑھنا اور زیادہ نمازیں پڑھنا یہ مبارک کام ہے, لیکن کب؟ جب سنت کے مطابق ہو. اس سے بہتر یہ ہے کہ چھوٹی نماز پڑھ لے, تھوڑی نماز پڑھ لے, لیکن مسئلے کے مطابق نماز پڑھے. لمبی لمبی نمازیں لیکن خلاف سنت ہے, اس سے بہتر کیا ہے؟ چھوٹی مختصر نماز ہو لیکن سنت کے مطابق. اس لیے سنتوں کو سیکھے. تین دو رکو کے بعد ایک سنت ہوتی ہے, وہ کیا ہے کہ جب نماز پڑھتا ہے نا تو کیا کہتے ہیں, سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑے ہوتے ہیں, ایسا نا. اس کے بعد اس میں ایک سنت اور بھی ہے, وہ کیا, ربنا لک الحمد پڑھا جاتا ہے. اور یہ ربنا لک الحمد جو پڑھا جاتا ہے یہ کھڑے ہو کے پڑھا جاتا ہے. اب ایک آدمی رکوع سے سیدھا کھڑا ہوا نہیں, سجدے میں چلا گیا, اس نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کب پڑھا, ربنا لک الحمد کب پڑھا؟ اس لیے کیسے, سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑا ہو, پھر کھڑے ہو کر کہے ربنا لک الحمد, پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے تاکہ اس گناہ سے بچے. وہ گناہ کیا ہے؟ رکوع سے سیدھا کھڑا نہ ہونا. رکوع سے سیدھا کھڑے ہونے چھلانگ مار دی. اس لیے اس گناہ سے بچنا بہت ضروری ہے. اس سے ہماری نمازیں ناقص رہتی ہیں. رب کے معنی کیا ہے؟ رب کے معنی پالنے والا. اس لیے دعا سکھائی کہ رب سے مانگو. اور میرے مرشد نے ایک بات اور فرمائی, فرمایا پالنے والے کو, پالنے والے کو اپنی پالی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے, اور پالی ہوئی چیز کو اپنے پالنے والے سے محبت ہوتی ہے. جیسے ایک انسان بکری کو پالتا ہے کتنا خیال کرتا ہے اس کا, کیوں جناب؟ بکری پالتا ہے تو اس کے لیے گھاس کا, اس کے لیے صفائی کرتا ہے, اس کو نہلاتا بھی ہے, گرمی ہوتی ہے تو ٹھنڈک کی جگہ کا سائے میں اس کو باندھتا ہے, اور چارے کے لیے کھولتا ہے کہ جائے کچھ گھومے پھرے بھی. کتنی ضرورتوں کا خیال کرتا ہے. اور بکری کا بھی کیا عالم ہے کہ بکری مجال نہیں ہے کہ اس کو کوئی اور گھاس دکھا دے, لیکن مالک کے پاس ہی آتی ہے. سبحان اللہ. ہاں میرے مرشد فرماتے ہیں ایک کتے کا یہ حال ہوتا ہے, اگر تم اس کو ایک وقت روٹی ڈال دو وہ تمہارا دروازہ نہیں چھوڑے گا, پھر پتھر بھی مارو گے تو نہیں جائے گا. فرمایا دیکھو کیسا ہے وہ دادا, جس مالک کی ہم روٹی کھاتے ہیں ہاں اس سے محبت کرنا, یہ تو ہمارا فطری تقاضا ہے میرے دوست. اس لیے رب سکھایا. رب سکھائے کیوں؟ کیونکہ کیوں, اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے محبت ہے, اور بندوں کا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا یہ فطری چیز ہے. جیسے انسان ماں باپ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا, ان کی خدمت کرتا ہے. لیکن ماں باپ کا ایک حق یہ بھی ہے, اگر بڑھاپے کی وجہ سے کوئی بات ایسی کہے جو ہم کو ناگوار گزرے تو حق یہ ہے کہ اس چیز کو برداشت کرے. ایسا نہیں کہ بولے کیا بڈھے تیرے دماغ خراب ہو گیا, یا کندھے بھی کیا کندھے بھی نرم رکھے ان کے سامنے, ایسے ماتھے پر تیوریاں یہ بھی نہ آئے. یہ ادب ہے, پیار سے سمجھائے یا خاموش ہو جائے. اگر دیکھے ابا نہیں سمجھتا کوئی بات ہے, وہ بیچارے کو نہیں معلوم, ایسا ہو سکتا ہے. یا تو اس کو پیار ادب سے سمجھائے, اگر نہیں سمجھتا تو خاموشی اختیار. لیکن ماں باپ سے بدتمیزی کرنا اور ان کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرنا, حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو اگر اپنے ماں باپ کو ستائے مرنے سے پہلے پہلے اس کو دنیا میں سزا ضرور ملے گی. اس لیے ماں باپ کا ادب کر, نرم ان سے نرم گفتگو. کیا تک سکھایا کہ جب تم ان سے بات کرو تو کیسے بات کرو, نرمی سے بات کرو. قل لهما قولا کریما, نرم گفتگو میں ان سے بات کرو. یہ طریقہ درست نہیں ہے. سمجھائے, اگر نہیں سمجھتے ابا آرام سے پیار سے سمجھائے, نہیں سمجھتے تو بس خاموشی اختیار کر لیں, سیکھنے کی چیزیں. لیکن ان کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرنا یہ ماں باپ کے حقوق, یہ گناہ کبیرہ ہے میرے. قل لهما قولا کریما, نرم لہجے میں بات کریں, نرم گفتگو بات کریں. اور وقصد لہما جناح الذل, اپنے کندھوں کو بھی ان کے سامنے جھکا کر رکھے. یہ نہیں کہ منہ زبان تو بند کر لی, دیکھو یہ ہے نا فرق, پتہ چل رہا, پتہ چل رہا نا کہ میں نے کچھ کیا ہے. تو سوچو جب ہم اپنے ماں باپ کے سامنے یہ کریں گے ان کو پتہ نہیں چلے گا, وہ کہیں گے دیکھو ہم آج بڈھے ہو گئے, کمزور ہو گئے, تو یہ جوان اولاد ہمارے منہ کو آ رہی ہے. نہیں, بلکہ نرم, اور بلکہ ان کے لیے دعا بھی مانگے. تو رب رحمما کما رب یعنی صغیرہ، کہ اللہ ان میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میری تربیت کی ہے. اب بچہ کیا کرتا ہے، ماں باپ کو کتنا ستاتا ہے، یہ تو جب اولاد ہو نا تب پتہ چلتا ہے کہ بچے کتنا ستاتے ہیں. بیمار ہو جائے تو رات رات بھر ماں باپ بیٹھے رہتے ہیں لے کر، کیونکہ بچہ رو رہا ہے، اس کو گود میں لے کر سینے سے لگائے ہوئے، باپ جو ہے ماں ہے باپ ہے وہ سینے سے لگائے رات رات بھر جاگتے ہیں. خدا نخواستہ بچہ بیمار ہو جائے، ہسپتال میں داخل ہو جائے، ماں باپ پر کیسی بنتی ہے بتائیے ذرا. تو سوچے جیسے ہماری اولاد ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو ہم نے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، کس طرح انہوں نے ہماری تربیت کی ہوگی. اس لیے سکھائے کہ دعا بھی مانگو، یہ ان کے حق میں سے کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگے کہ اللہ ان پر رحم فرما، ان کے لیے رحمت کی درخواست کرے کہ جیسے انہوں نے ہماری تربیت کرنے کے اندر کس طریقے سے جو ہے تکلیفیں برداشت کی ہیں. سکھایا کہ رب پالنے والا، تو جب ماں باپ سے محبت کرنا فطری بات ہے کہ نہیں ہے، ماں باپ سے محبت کرنا فطری چیز ہے، جبکہ ماں باپ تو وسیلہ ہے، اصلی پالنے والا کون ہے، اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا یہ ہمارا فطری تقاضا ہے، ہو گیا نا. رب آگے سکھایا رب غفر، رب غفر، غفر یغفر معنی میں سترا یسترو کے ہیں، یعنی ہمارے گناہوں کے نشانات کو مٹا دیجیے، چھپا دیجیے مخلوق سے ہمارے گناہ، مخلوق سے ہمارے گناہوں کو چھپا دیجیے. کیونکہ جب انسان میرے دوست گناہ کرتا ہے اس گناہوں کی وجہ سے ذلت مقدر بنتی ہے. ایک آدمی جب کسی عورت کو دیکھتا ہے بدنظری کرتا ہے یا لڑکوں کے ساتھ میل جول رکھتا ہے تو اس کی مخلوق میں عزت ہوتی ہے. گناہ جو ہے وہ ہمیں ذلیل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دور بھی کرتا ہے اور ہماری عزت کو ذلت سے تبدیل کرتا ہے. ہر گناہ میں ذلت کی خاصیت ہے، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ تم گناہ کے کام نہ کرو. ایک آدمی حافظ قرآن ہو اور داڑھی نہ رکھے، بتائیے رمضان شریف میں قرآن مجید نہیں پڑھا سکتا ہوں. جس کی داڑھی نہ ہو وہ اذان نہیں دے سکتا، جس کی داڑھی نہ ہو وہ نماز نہیں پڑھا سکتا. کتنی محرومی کی بات ہے. حالانکہ ہر مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو اذان آنی چاہیے، یہ تو فرض علم ہے. ہر مسلمان کو اقامت کہنی آنی چاہیے، ہر مسلمان کو نماز پڑھنی پڑھانی آنی چاہیے، کوئی بھی موقع آ جائے گا. لیکن عالم کیا ہے کہ نماز مسلمان کو نماز کیا، ابھی تو پہلے اسٹیج پہ ہم پھنسے ہوئے، نماز ہی نہیں آتی، اذان دینی نہیں آتی، کبھی سیکھی نہیں نماز، کبھی سیکھی نہیں. اب حافظ قرآن داڑھی منڈا لیں، اللہ اکبر. کتنے لوگ اپنے اولاد کو کتنی محبت اور شوق سے حافظ بناتے ہیں، حافظ بناتے ہیں، لیکن باپ کی داڑھی نہیں ہے. تو بتائیے وہ اللہ تعالیٰ کا جرم کر رہا ہو تو باپ اس کو کیسے بچائے گا، اولاد حافظ کیسے بچائے گی. اس لیے میرے دوستو داڑھی کا بھی اہتمام کریں. یہ داڑھی ایک مٹھی رکھنا واجب ہے، یہ مردوں کے ذمے ہے. فارغ گال جو ہے، گال فارغ البال، یہ تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے رکھے ہیں. وہ گال جو کیا ہو فارغ البال، وہ کس کے لیے، عورتوں کے لیے. مردوں کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ زینت دی ہے، اسی لیے فرشتوں کی جماعت کی تسبیح یہی ہے کہ سبحانہ من زین الرجال باللحا، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو زینت دی داڑھی کے ساتھ، والنساء بالزواج، عورتوں کو چوٹیوں کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ زینت عطا فرمائی ہے مردوں کے لیے. اس لیے میرے دوستو ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا یہ واجب ہے، اور داڑھی کا منڈانا یا ایک مٹھی سے چاول کے دانے کے برابر کم کرنا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے مردوں کے لیے. یہ کام داڑھی رکھی تو اب جنہوں نے داڑھی رکھ لی اب پوری مٹھی کر لیں بھائی، جنہوں نے نہیں رکھ لی وہ رکھ لے، اور جنہوں نے رکھی ہے وہ پوری بالے کر لے. ہمت کرے، جب اوکھلی میں دیا سر تو پھر موسلوں کا کیا ڈر، اب کیوں ڈرتا ہے بھائی. موچھوں کی سنت یہ ہے کہ موچھوں کو باریک کریں،
مونچھوں کو.
اب نماز میں بھی عالم ہوتا ہے, مونچھوں کو تاؤ دے رہے ہوتے, فرشتوں کو ڈرا رہے ہوتے. اس کنارے پر یہ جو مونچھ آ جاتی ہے, یہ مونچھ تو گناہ ہے, اور سنت یہی ہے کہ اس کو باریک کرے. اس سے بیویاں بھی خوش رہیں گی, جو جب پیار کرے گا نا وہ خوش رہے گی, ورنہ مونچھے اس کے گال میں چبھیں گی اس کو تکلیف ہوگی. اور مردوں کے لیے ٹخنے چھپانا, شلوار کو اپنے ٹیخنے سے نیچے لٹکانا, یہ بھی حرام اور گناہ کبیرہ ہے. افسوس ہے مسلمان آتا ہے نماز کے لیے, اب وہ مسجد میں تو شلوار اوپر کر لیتا جی نماز میں, اور مسجد سے نکلا پھر شلوار نیچے کھینچ دی اور چل پڑ. یہ مسئلہ ہے کہ کھڑے ہونے کی حالت میں, چلنے کی حالت میں ٹخنے چھپانا حرام ہے, ٹخنوں سے نیچے لباس کو لٹکانا حرام ہے مردوں کے لیے. اس لیے مسلم شریف کی روایت ہے کہ تین قسم کے لوگوں کو چار قسم کے عذاب دیے جائیں گے. وہ عذاب کیا ہے؟ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ, اللہ تعالی محبت کی گفتگو نہ فرمائیں گے. ولا ینظر الیہم, نظر رحمت سے ان کو نہیں دیکھیں گے. ولا یزکیہم, ان کو پاک نہیں فرمائیں گے, اور بغیر تزکیے کے بغیر پاک کے کوئی جنت میں جا نہیں سکتا. ولم عذاب الیم, ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا. یہ چار عذاب ہیں. محبت سے دیکھیں گے نہیں, محبت کی گفتگو نہ فرمائیں گے, نظر رحمت سے دیکھیں گے نہیں. ارے میاں لسی پی کر آئے ہو گیا, آج نیند زیادہ آ رہی ہے, لسی پینے سے نیند آتی ہے نا, گرمی کا زمانہ ہے لسی ہو. ویسے لسی پینے کے چار فائدے ہیں, ایک فائدہ یہ ہے کہ لسی پینے والے کے گھر میں چور نہیں آتے, اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کو کتا نہیں کاٹتا, اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ پانی میں ڈوبتا نہیں ہے, اور چوتھا فائدہ کیا ہے, بڈھا نہیں ہوتا. یہ چار فائدے ہیں لسی پینے کے, چور نہیں آتے, کتا نہیں کاٹتا, اور پانی میں نہیں ڈوبتا, اور بڈھا نہیں ہوتا. کیسے فائدے کی چیز ہے لسی, اسی کے بڑے فائدے ہیں ڈاکٹر صاحب, ہے نا. چور اس لیے نہیں آتا کہ لسی پینے سے کھانسی شروع ہو جاتی ہے, سینے میں ٹھنڈک, اب رات بھر کھانستا رہتا ہے, تو جو جاگ رہا ہوگا اس کے گھر میں چور کیسے آئے گا. اور کتا اس لیے نہیں کاٹتا کہ جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے, گھٹنوں میں اور جوڑوں میں, اب وہ لاٹھی لے کے چلتا ہے, اور لاٹھی کو دیکھ کر کتا قریب نہیں آتا. اور پانی میں اس لیے نہیں ڈوبتا کہ جسم پھول جاتا ہے, اور کھلی ہوئی چیز پانی میں ڈوبتی نہیں ہے. اور بڈھا اس لیے نہیں ہوتا کہ جوانی میں کلٹی ہو جاتا ہے. ایسے لسی پینے سے نیند زیادہ آتی ہے, یہ دودھ والا ہے نا, اس لیے بولا میں نے. نیند نہیں آئے گی نا, لطیفہ سنا دیا آپ کی وجہ سے, اور بھی سوتوں کو جگا دیا. تو چار قسم کے عذاب ہے, ٹخنے چھپ کے شلوار کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والوں کے لیے, آدمیوں کے لیے. ایک تو یہ ہے المسبل, وہ آدمی جو ٹخنے سے نیچے اپنے اس بال اظہار کرتا ہے, اپنی شلوار وغیرہ کرتے کو ٹخنے سے نیچے لٹکا ہے, المسبل اس بال اظہار. اور یہ مسئلہ صرف نماز کے لیے نہیں ہے کہ ہم لوگ سمجھتے جی مسجد میں آئے اور شلوار اوپر کر لی, بے شک اچھا کام کیا, لیکن میرے دوستو مردوں کے لیے کھڑے ہونے کی حالت میں اور چلنے کی حالت میں شلوار ان کی ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے, اور اگر بیٹھنے کی حالت میں چھپ جائے یا لیٹنے کی حالت میں کوئی گناہ نہیں. اور یہاں تک کہ وہ لباس جو نیچے سے آ رہا ہے جیسے موزے ہیں, اگر موزوں سے چھپ جائے کوئی گناہ نہیں ہے. دوسرا المنان, احسان کر کے جتلانے والا, کہ اگر کسی کے ساتھ بھلائی کی, اگر کسی بھلائی کی تو اب داتے پھر رہے, ابھی تو کیا چیز ہے, اگر میں نہ سکھاتا میں نہ بتاتا تو کیا ہوتا ہے. تو یہ احسان کر کے چتلانا نہیں چاہیے, بلکہ یہ ہو نیکی کر دریا میں ڈال, یعنی بس بھول جائے, اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر مانگے, مخلوق سے نہ مانگے کہ تو یہ چیز اور وہ چیز, تو بھوکو مرتا اگر میں تجھے تیری مدد نہ کرتا, ایسا احسان کر کے چتلانا نہیں چاہیے, اس کو بھی عذاب ہوگا. اور تیسری چیز کیا ہے, تیسری چیز یہ ہے کہ جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچنا. خدا کی قسم یہ ہے, حرف کاذب, جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچنا, اس پر آزاد ہے. ہم نے منع کیا, جھوٹی قسم تو دور کی چیز, سچی قسم بھی نہیں کھانی چاہیے. سچی قسم کھا کے بھی سودا نہیں بیچنا چاہیے کہ دنیا کے چند روپوں کی خاطر اتنے بڑے مالک کے نام کو استعمال کرتے ہو, چند روپوں کی خاطر سے. ایمان یہی ہے, اس لیے سچی قسم بھی نہیں کھانی چاہیے کہ خدا کی قسم یہ ہے, خدا کی قسم یہ ہے, خدا کی قسم یہ ہے. جھوٹی قسم پر تو ہے ہی آدھا. تو غفر یا کرو, مغفرت کی کیا معنی, کہ ہمارے گناہوں کے نشانات کو مٹا دیتے. رب اغفر, اور آگے ہے ورحم, یہ دعا قرآن پاک کی دعا ہے 18 پارے کے اندر. رب اغفر ورحم, ورحم کی کیا معنی, ہم پر رحم فرما. اب رحمت کی چار تفسیر ہے. نمبر 1 رحمت, اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم ارحمنی بترک المعاصی, یا اللہ ہمیں وہ رحمت عطا فرما کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں. پتا چلا جو شخص گناہ میں مبتلا ہے, جی ایک گناہ کی بھی اگر عادت ہے, گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رحم سے محروم ہے, اس پر رحمت نہیں ہے. اور جس پر رحمت نہ ہو اس پر جو عذاب آ جائے وہ کم ہے. رزق میں پریشانی ہو, گناہوں میں ڈوبے, جو مصیبتیں ٹوٹے وہ کم ہے میرے دوست. سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ انسان کو, سب سے بڑی مصیبت انسان کے لیے کیا ہے, کہ وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو یا سنت کو چھوڑ رہا ہو, یہ سب سے بڑی مصیبت ہے مسلمان کے لیے. اگر کھانے میں چٹنی روٹی مل جائے یہ مصیبت نہیں ہے, اگر کھانے میں چٹنی روٹی مل جائے تو یہ مصیبت نہیں ہے. اگر جھونپڑی میں رہتا ہے اس کی بھی زندگی گزر جائے گی. ایئر کنڈیشن نعمت تو ہے, اچھا مکان نعمت تو ہے, لیکن اصل نعمت یہ ہے کہ نعمت دینے والا ہم سے راضی ہو. اصل نعمت یہ ہے. اللہ تعالیٰ کی کرم مہربانی ہم سب پر فرمائے کہ ہماری دنیا بھی راحت کی آسانی ہو. ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں آسانی کی دنیا دے دیجئے. لیکن میرے دوستو اصل اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نعمت یہ ہے کہ نعمت دینے والا ہم سے راضی اور خوش ہو. اصل یہ چیز ہے. ایک آدمی ایئر کنڈیشن پر بیٹھ کر اگر فلمیں دیکھ رہا ہے, لڑکوں کا منہ کالا کر رہا ہے, زنا بدماشی کر رہا ہے, یہ نعمت نہیں ہے, اس پر عذاب ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا. لہٰذا اس کے دل سے پوچھے. اور وہ شخص جو دھوپ میں ہے مزدوری کر رہا ہے, دھوپ میں کھدائی کر رہا ہے مزدوری کر رہا ہے, اس کو اس تکلیف پر جو بے پناہ اجر مل رہا ہے, وہ کیا عجیب ہے کہ بےچارا اپنے رزق حلال کی خاطر سے دھوپ کے اندر محنت کر رہا ہے. ایک رزق حلال کماؤں گا, اس کے ہر ہر منٹ پر اجر عظیم مل رہا ہے اس کو. کہ رزق حلال یہ بہت کمانا بڑی نعمت ہے, اور بیچارہ دھوپ کی تکلیف سے برداشت کر رہا ہے, اس کو ایک ایک منٹ پر اجر عظیم مل رہا ہے اس کو. اور وہ شخص جو ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے, ایئر کنڈیشن اس کے کھال کو تو ٹھنڈا کرے گا لیکن اس کے دل پر جو اللہ کے عذاب کے جوتے پڑے ہوں گے, اس کا کیا ہوگا. معرومی نے عجیب مثال دی, فرمایا کہ دیکھو اگر ایک گنہگار شخص ہے, ایک کافر کی قبر ہے, اور قبر پر جو ہے دوسرے بادشاہ آ کر صدر آ کر پھولوں کی چادر چڑھا رہے ہیں, اور سنگ مرمر کی قبر ہے اس کی, اور گارڈ آف آنر پیش کیا جا رہا ہے, فوجی سلام پیش کیا جا رہا ہے, لیکن اس کافر کو جو قبر میں عذاب ہو رہا ہے کوئی فائدہ ہوگا پھولوں کی چادر کا, گارڈ آف آنر کا, یا فوجی سلام کا, یا سنگ مرمر کا؟ اس کو کوئی فائدہ ہے؟ قبر میں تو عذاب ہو رہا ہے. اسی طرح سے کسی کی باڈی دیکھ کر مرعوب نہ ہونا کہ جی شاندار لباس ہے, شاندار چشمہ ہے, گھڑی ہے, موبائل ہے, واہ واہ واہ. میرے دوستو اگر یہ شخص اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزار رہا ہے تو بے شک یہ چیزیں نعمت ہے, لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو کر یہ کباب بھی کھا رہا ہے تو اس کے منہ میں تو کباب ہوگا لیکن دل پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا, اس کے دل گرفتار ہوگا, پریشانیاں بے چینیوں کا تصور نہیں کر سکتا. زیادہ نعمت ہونے کے باوجود یہی کہے گا کہ صاحب مجھے سکون نہیں ہے. آپ اس سے قرآن مجید, اس مسلمان گناہگار کے سر پر قرآن مجید رکھ کر پوچھو کہ تم کو گناہوں سے کیا چین اور سکون ملتا ہے, ذرا پوچھو اس بات کو. اسی مسجد میں ایک نوجوان آیا, اس نے کہا مجھے کچھ تنہائی چاہیے. دوستوں سے میں نے کہا کہ بھائی ہٹو, اس کو کچھ بات کرنی ہے. تنہائی تو رونا شروع کر دیا اس نے. میں نے کہا کیا بات ہے بھائی، کوئی رزق کی پریشانی ہے؟ کہا نہیں، اللہ نے مال بہت دیا. میں نے کوئی ماں باپ بیمار ہے، کوئی تکلیف، یا تم بیمار ہو؟ کہا نہیں، بیمار بھی نہیں ہوں، پیسے بھی نہیں، بیمار بھی نہیں. شادی؟ کہا شادی بھی ہونے والی ہے، بس اس کا بھی مسئلہ نہیں ہے. پھر کیا پریشانی ہے؟ کہا پریشانی یہ ہے کہ رات کو بستر پر لیٹتا ہوں، چین اور سکون نہیں ہے، کروٹیں بدلتا رہتا ہوں، رات بھر نیند نہیں آتی. ایک عجیب دماغ پہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی جوتے برسا ہے، اور دل میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز چبھ رہی ہے. مال بھی ہے میرے پاس، سب ہے. کیا کیا ہے بھائی؟ کہا یہ ہے کہ دنیا کا کوئی گناہ ہے جو میں نے نہیں چھوڑا، لیکن آج عالم یہ جوان ہے، بالکل نوجوان. کہا آج عالم یہ، کوئی میں نے گناہ نہیں چھوڑا، لیکن میری زندگی ایسی عذاب میں ہے کہ دل میں چاہتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں. گناہوں کا یہ نتیجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اس نے فرمانبرداری میں ایسا رکھا ہے. اگر چٹنی بھی روٹی کھائے، چٹنی روٹی بھی کھائے گا، واللہ کبھی کس قیامت جب دنیا جب سے بنی ہے آج تک کوئی ایک ایسی مثال نہیں ملے گی کہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں جو زندگی گزار رہا ہو، دنیا اس کے پاس نہیں ہے لیکن اس نے خودکشی کر لی ہو، ایک مثال نہیں ملے گی اس کی آپ کو. یہ شخص اللہ تعالیٰ کو راضی رکھے ہوئے، خوش ہے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کر رہا ہے، چاہے اس کے پاس دنیا نہیں ہے، فاقے کر رہا ہے، لیکن خودکشی نہیں کرے گا. اور مالداروں کی مثال موجود ہے کہ نافرمانی کر کے جو مال جمع کیا، خودکشی کی. کیوں؟ سکون نہیں ہے جناب، اور یہ سکون اللہ تعالیٰ نے اپنی فرمانبرداری کے اندر رکھا ہے. ایئر کنڈیشنوں میں سکون نہیں ہے، شاندار گاڑی، ٹوئٹا کرولا نیا ماڈل، یا پراڈو گاڑیوں میں سکون نہیں ہے، سکون اللہ تعالیٰ نے اپنی فرمانبرداری میں رکھا ہے. اور یہی وہ رحمت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کو سکون ملتا ہے، جس کی بندہ درخواست کر رہا ہے وہ رحم، کہ ہم پر رحم فرما دیجیے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا، اللہم ارحمنی بترک المعاصی، کہ اللہ ہمیں وہ رحمت عطا فرما کہ ہم آپ کی نافرمانی چھوڑ دیں. اگر داڑھی بلا رہے تو داڑھی ایک مٹھی رکھ لیں، اور اگر داڑھی ایک مٹھی سے کم ہے تو اس کو بالغ کر لیں، شلوار جو ہے ٹکڑوں سے نیچے اس کو اوپر کر لیں. اور اگر بہنوں کی وراثت نہیں دی ہے، یا باپ مر گیا وراثت نہیں دی ہے، وراثت تقسیم کرے، قرضہ لے کر اگر ہم تبلیغ میں چلے لگا لیں، قرضہ لے کر بزرگوں کے پیر دبائے، ان کی جوتی سیدھے کرے، تو بھی ہمیں جہنم جانا پڑے گا. یہ قرضہ لے کر قرضہ دبا لیا، حج و عمرہ ہر سال ہو رہا ہے، قرضہ ادا نہیں کرتے. ان تمام باتوں کے باوجود یاد رکھنا، تو بھی اللہ کے عذاب کے جوتے پڑیں گے ہمیں، پھر ہمیں حج و عمرہ بچا نہیں سکے گا. شہید کے ذمے اگر قرضہ ہے، شہید کے ذمے قرضہ ہے، تو اس قرضے کا حساب بھی اس کو دینا پڑے گا. کتنا بڑا مقام ہے شہادت کا. لیکن ہمارے یہاں، اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم لین دین کے اندر جو جھوٹ بولتے ہیں نا، اسے جھوٹ ہی نہیں سمجھتے. ہاں جی، کب مال ملے گا؟ جی کل آ جائے گا، پیسے ایڈوانس دے دے، کل مل جائے گا آپ کو مال. اور معلوم ہے کہ کل نہیں آئے گا مال، بلکہ پرسوں آئے گا، لیکن پیسے ایڈوانس لینے کے لیے اسے کام لے لیا، اور پتا ہے کہ میں کل نہیں دے سکتا، میرے پاس مال کل نہیں، پرسوں آئے گا، جھوٹ بولا. ارے آپ کو تو پتا ہے لائٹ نہیں تھی، یہ ہو گیا، پتا ہے اس نے وعدہ کیا تھا وہ نہیں آ سکا، پھر جھوٹ بولتے ہیں. مزید پہلے دن معلوم تھا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ رزق میں ہمارے برکت کہاں سے ہوگی؟ اللہ کا شکر ہے اس زمانے میں مسلمانوں کے پاس تو مال بہت ہے. پہلے لوگ فاقے سے مرتے ہوں گے، آج کل تو لوگ کھا کھا کے مر رہے ہیں. ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کم کھاؤ، آپ کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے، کہتا ہے گوشت کم کھاؤ، تمہارا جگر خراب ہو رہا ہے، تمہارا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے. آج کل تو ڈاکٹر کھانے کی ترغیب نہیں دیتے، بلکہ کہتے ہیں کم کھاؤ، یہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھو، لوگ کھا کھا کے مر رہے ہیں. ایسے ہی ہے نا، ڈاکٹر جس کے پاس جاؤ، ڈاکٹر کہتا ہے بھائی اپنا وزن کم کرو، چلو پھرو، دوڑو، کم کھاؤ. تو پتا ہی چلا لوگ کھا کے مر رہے ہیں آج کل. اس لیے میرے دوستوں، میرے مرشد نے ایک بات سکھائی، فرمایا کرتے ہیں کہ دیکھو چٹنی روٹی کھا لو، لیکن اللہ تعالیٰ کو ناراض مت کرو. اب اگلے آدمی سے وعدہ کیا کہ جی میں 10 بجے آ جاؤں گا، اور اس کا ارادہ نہیں ہے دس بجے جانے کا، پھر بھی بولا میں دس بجے آؤں گا. اس نے کہا بھائی آپ دو گھنٹے لیٹ کیوں ہوئے، کیوں دیر سے آئے؟ کہا یار چلتا ہے یہ سب تو. یعنی اتنا بے حسی ہے کہ اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہم لوگ. ایسی بے حسی ہے کہ وعدہ کیا اب وعدہ پورا نہیں کیا. اب اس میں دیندار ہو یا غیر دیندار ہو سب یہی حال. کیوں؟ کیونکہ ہم نے دین کس چیز کا نام سمجھا؟ بس نمازیں پڑھ لی، حج و عمرہ کر لیا، مسجد میں پیسہ لگا دیا، تبلیغ میں چلا لگا دیا، اجتماع میں گئے، دعا میں رو کر آ گئے، وہ جی ہم دیندار بن گئے. یہ دینداری نہیں ہے میرے دوست، صرف یہ دینداری نہیں ہے، اس میں اور کچھ تقاضے بھی ہیں. ان تقاضوں میں یہ بھی بات شامل ہے کہ اپنے معاملات کو درست کریں، وعدہ کو پورا کریں، حیثیت سے لوگوں کو بچائیں، تکلیف نہ دیں. ماں باپ کے ساتھ پتا چلا بدتمیزیاں کرتا ہے، بیوی پر ظلم ہے، کاروبار میں جھوٹ بولتا ہے. اس لیے ہمارے یہاں جو دیکھتے ہیں نا یہ بلڈنگ ہوئے جہاں فلیٹ ولیٹ بک کرائے نا وہاں داڑھی والے بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، فلیٹ کی بکنگ میں وہاں بٹھا کے رکھے ہوتے ہیں، ایسی شکل کہ جی چاہے کہ ان کا ماتھا چوم لو، ایسے بایزید بستانی بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ. اور اگر آپ قسط ادا نہ کریں پھر اس کے بعد آتے ہیں، پھر وہ نکلواتے پیسہ نکلوانے کے لیے گنڈے بلائے جاتے ہیں. تو یہ عالم ہے. تو وہ پتہ چلا وہ صورت بنا کر دھوکہ دے رہے ہیں، ہاتھ میں تسبیح اس لیے لیے کہ لوگوں کو دھوکہ دے، حالانکہ تسبیح اس لیے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ بندہ اللہ کا اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے بازار میں بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے. رہی ہماری دینداری، ہم کتنے بڑے دیندار ہیں، ایک ہی پرچے کو ہم ذرا دیکھ لیں، ایک پرچہ، زیادہ نہیں، بہت سارے پرچے ہوں گے لیکن ایک بات کو سب دیکھ لے، ہمیں اپنی دینداری کا پول کھل جائے گا اور پتا چلے گا ہم کتنے بڑے دیندار ہیں. ایک کام صرف، اور وہ کام یہ کہ فجر کی نماز کو دیکھ لے، بس صرف ایک فجر کی نماز، پھر بڑے بڑے دینداروں کی دینداری پتا چلے گی کہ ہم کتنے بڑے دیندار ہیں. ہم اپنے آپ کو کہاں عرش اعظم سے بھی اونچا، اتنا اونچا کہ عرش اعظم سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں، اتنے اپنا تو اپنے ساتھ ایک گمان ہے. اس لیے میرے دوستو گناہ سے چھوڑنا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اگر نعمت کم ہو تو نعمت کم ہو دنیا پھر بھی گزر جائے گی. ایک غریب آدمی اگر پیاز کے ساتھ روٹی کھاتا ہے، روٹی کے ساتھ پیاز اور چٹنی کھاتا ہے، پیٹ اس کا بھی بھرتا ہے میرے دوست. جو بریانی کھاتا ہے پیٹ اس کا بھی بھرتا ہے، زندگی اس کی بھی گزر جائے گی. لیکن اصل جو چیز ہے وہ آخرت ہے. اصل چیز یہ وسائل حیات ہیں، یہ تمام چیزیں، یہ گاڑی، یہ مکان، یہ کھانا پینا لباس، یہ وسائل حیات ہیں، اور یہ وسائل دنیا میں رہ جائیں گے. ایک آدمی جو ہے اگر مان لو وہ 10,000 کا سوٹ نہیں پہنتا، اس کا سوٹ 500 روپے کا ہے، تو اس کا جسم اس کا بھی لباس کا پورا ہو گیا. اور اگر وہ سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی زندگی گزارتا ہے تو لباس کو نہیں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کہ ہمیں بتاؤ تمہارا دنیا میں لباس کتنا قیمتی تھا، اچھا 10,000 کا تھا، چلو تمہیں جنت الفردوس دے دی جاؤ. ایسا نہیں ہوگا، وہاں یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی کہ کون سی گاڑی تھی تمہارے پاس. وہ ہمارے ایک دوست تھے، ان کے پاس ایک موٹر سائیکل تھی، تو ان سے موٹر سائیکل کی تعریف پوچھو، یار تمہاری موٹر سائیکل کیسی ہے؟ تو وہ ایک عجیب جملہ کہتے تھے. وہ کہتے تھے میری موٹر سائیکل ایسی ہے کہ چلتے چلتے اس کے نٹ ٹائٹ کرنے پڑتے ہیں. ایک جملہ یہ بولتے تھے، وہ عجیب بلاغت ہے اس جملے میں کہ چلتے چلتے اس کے نٹ ٹائٹ کرنے پڑتے ہیں، ایسی موٹر سائیکل. اور واقعی تھی ایسی، جو 1 کلومیٹر دور ہوتے تھے پتا چل جاتا تھا وہ آ رہے ہیں، اس کے لیے ہارن کی ضرورت ہی نہیں تھی، نہ ہارن کی ضرورت نہ بریک. وہ ایک آدمی نے گاڑی خریدی نا، تو بیچنے والے پوچھا ہاں بھائی یہ گاڑی کی کیا حال ہے؟ اس نے کہا ہارن کے علاوہ سب کچھ بچتا ہے. سب ہارن نہیں بچتا، باقی سب کچھ بچتا ہے. تو میرے دوستوں زندگی تو ایک امیر کی بھی گزر جائے گی، غریب کی بھی گزر جائے گی. اگر وہ کم درجے کا لباس پہن لے اور بریانی کے بجائے چٹی روٹی کھا لے، زندگی اس کی بھی گزر جائے گی. لہٰذا یہ نقصان نہیں ہے، اصل نقصان یہ ہے کہ اگر ہمارے دین میں کمی رہ گئی، اصل نقصان یہ ہے. کیونکہ اس زندگی کے بعد جو ہماری زندگی شروع ہونے والی ہے جو کرنسی وہاں ضرورت ہے وہ کرنسی کیا ہے؟ وہ اعمال ہے اور دین کی ضرورت پڑے گی. اگر اس میں کمی ہوئی ہماری تو بعد میں ہمیں رونا پڑے گا. آج اگر ہم رو رہے تو کوئی بات نہیں کہ چلو گرمی ہے ہمارے پاس جنریٹر نہیں ہے یا یو پی ایس نہیں ہے, گرمی کی وجہ سے ہم پریشان ہیں, تکلیف ہو رہی ہے, لیکن گزر ہی جائے گی. یہ بھی یہ ہر جو دن گزر جاتا ہے انسان اس کو یاد کرے یاد بھی نہیں آتا کہ کیا گزرا, گزر جاتا ہے وہ. لیکن میرے دوستو مرنے کے بعد پھر کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کچھ اعمال کر کے اپنے لیے ذخیرہ بنا لیں کہ اب داڑھی رکھ لیں ہم یا اب شلوار ٹکوں سے اوپر کر لیں, نماز میں قضا ہے وہ قضا نمازوں کو پورا کر لیں, اگر ہم نے کسی کا مال دینا ہے تو اب مال اس کو واپس کر دیں. کیا نتیجہ ہوگا؟ کیا کریں گے اس کے بعد؟ ہم وراثت تقسیم نہیں کی, اب وراثت کو تقسیم کریں. اس لیے اس مسئلے کو خوب یاد رکھیں کہ وراثت جو ہے تقسیم کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے, جلدی کرنی چاہیے وراثت تقسیم کرنے میں. جتنی جتنی تاخیر گزرتی ہے اتنے مسائل بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں. اگر اپنے مکان سے کرائے کے مکان میں آنا پڑے تو وراثت کو تقسیم کرنے کی خاطر اس کو بھی گوارا کر لے, لیکن نافرمانی سے بچے. یہ اہم چیز ہے. اللہ تعالیٰ مکان دوبارہ عطا فرما سکتے ہیں, لیکن گناہ سے بچنے میں اگر ہم نے ہمت کو اختیار نہیں کیا تو پھر میرے دوستو بعد میں پچھتانا پڑے گا کہ ہمارے سارے مسائل, ہماری ساری دینداری تو ان مسائل میں گزر جائے گی. ایک پیسے کے بدلے میں 700 نمازیں دینی پڑیں گی, ایک پیسے کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی ہمیں. تو ایک روپے کے بدلے میں کتنی ہوئی؟ 70,000. ہماری تو زندگی بھی شاید, میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں تو بہت ہی ناقص ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے, ہم سب کو فرمائے کہ 70,000 نمازیں کہاں سے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے اس دربار میں. ایک پیسے ایک روپے کے بدلے میں 70,000 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی. لہذا دینداری میں یہ چیز بھی شامل ہے. تو ورحم کے چار تفسیر کیے. نمبر ایک, توفیق اطاعت. گناہ کی نحوست یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطاعت کی توفیق چھن جاتی ہے, گناہ کی نحوست یہ. لہٰذا جب انسان گناہ میں ڈوبتا ہے پھر نماز کو دل نہیں لگتا, نماز میں بھی گھبراہٹ ہوتی ہے, اس کو مسجد میں جاتے ہوئے بھی گھبراہٹ ہوتی ہے. یہ عجیب ہے, مایوسیاں پیدا ہوتی ہے, اندھیرے پیدا ہوتے ہیں. یہ شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے جو گناہوں میں اپنی زندگی گزارتا ہے, کیونکہ اس کو ہوتا ہے کہ اتنے میں شیطان بھی اس کو ڈراتا ہے کہ تو کیا کرے گا, تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. مایوسی پیدا ہوتی ہے. ایک کام توفیق اطاعت ملتی ہے رحمت کے ذریعے سے. دوسری گناہ کی نحوست یہ ہے کہ انسان کے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے. گناہ کی دوسری نحوست کیا ہے؟ کہ انسان کے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے. یا رزق ملتا ہے ذلتوں کے ساتھ ملتا ہے اس کو. اور اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے اندر یہ چیز رکھی ہے گناہ چھوڑنے میں. یا وہ شخص جو استغفار کو لازم پکڑ لے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعل اللہ لہ, اللہ تعالیٰ اس کو رزق ایسی جگہ سے عطا فرماتے ہیں کہ من حیث لا یحتسب, ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں کہ اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا. ورزقہ اللہ من حیث لا یحتسب, یہ حدیث شریف میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رزقہ اللہ من حیث لا یحتسب, کہ ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا فرماتے ہیں جو اس کے وہم اور گمان میں نہیں ہوتا, کیونکہ رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے. باقی یہ دکان کھولنا, یہ کاروبار کرنا, یہ فیکٹری بنانا, ملازمت کرنا, یہ تو کشکول ہے بھائی, کشکول. یہ بھیک کے پیالے ہیں, بھیک ڈالنے والے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہ سب پیالے ہیں, لیکن ہم پیالے کے مکلف ہیں کہ ہم پیالہ پھیلائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. رزق اس میں اللہ تعالیٰ بھیجے گا. دو دکانیں ایک جیسی ساتھ ساتھ ہیں, مان لو دو جنرل اسٹور ہیں, دونوں ساتھ ساتھ ہیں. اب ایک جنرل اسٹور پہلے آتا ہے لیکن اس کا تقاضا ہی نہیں ہوتا اس میں جانے کا, تو انسان دوسرے کے پاس جاتا ہے. کیوں؟ اصل میں وہ کیا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا رضا ہے, وہ بھیجتے ہیں چل ادھر چل. اس لیے رحمت جو دنیا میں دوسری ملے گی وہ رحمت یہ ہوگی کہ انسان کو کیا ہے, فراخی معیشت, اس کی روزی میں کشادگی پیدا ہو جاتی ہے. یہ رحمت کی دوسرا انعام ہے دنیا میں. ایک انعام کیا ہے, عبادت کی توفیق ملتی ہے, اور دوسرا انعام کیا ہے, اس کے رزق میں کشادگی ہوتی ہے. لہذا رزق میں تنگی تو ذرا اپنے تقویٰ کو چیک کریں. کہ میرے جسم کا کون سا حصہ گناہ میں مبتلا ہے یا میری زندگی کا کون سا حصہ گناہ میں مبتلا ہے. بعض مرتبہ انسان 10 برس پہلے گناہ کرتا ہے اس کو بھول جاتا ہے. ایک حافظ قرآن تھا, ایک لڑکے کو اس نے بری نظر سے دیکھا جن کو دیکھنا شریعت نے منع کیا ہے. 10 برس کے بعد وہ قرآن مجید بھول گیا. اس لیے اپنی دینداری پر بھی اعتماد نہ کریں. شریعت کے معاملے میں بہت حساس معاملہ ہے. جیسے انسان ایک مرتبہ غذا کھاتا ہے کب اور اس کا نتیجہ نکلتا ہے کب. کریمیں کھائے جا رہا ہے, دیسی گھی کھائے جا رہا ہے, مٹھائیاں اور سب رس گلے کھا رہا ہے, پتا چلا ہے کہ زندگی گزر گئی 10 سال 20 سال 30 سال. اچانک کچھ نہیں, سب صحت کی علامتیں ہیں, اچانک ہارٹ اٹیک ہوا. پتا چلتا ہے جناب, کھاتا کب سے نکلتا کب ہے. اس لیے ڈاکٹر لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ کبھی پہلے آپ کو فلاں بچپن میں کوئی بیماری ہوئی تھی. بعض بیماریوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ بچپن میں یہ بیماری ہوئی تھی, یہ فلاں بیماری ہوئی تھی کبھی زندگی میں. کہتے ہیں ہاں, کہا یہ اسی کے اثرات ہیں. اور وہ اثرات بعض دفعہ 20-30 سال بعد نکلتے ہیں. تو جب جسمانی بیماری کا یہ عالم ہے تو روحانی بیماریوں میں بھی سمجھ لے, انسان ایک پتا گناہ کر کے اس پر توبہ نہیں کرتا, نتیجہ کیا ہوتا ہے, اس گناہ کے اثرات 10-10 سال 20-30 سال کے بعد بھی نکلتے ہیں. اور 20 سال کے بعد یہ بھی نتیجہ بعض مرتا نکلتا ہے کہ اچھا بھلا انسان داڑھی رکھ کر داڑھی بھی منڈوا دیتا ہے. اس لیے اپنے کسی عمل پر ناز بھی نہ کرے, اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے, اللہ تعالیٰ کی عظمتوں سے ڈرتا رہے, اور گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے درخواست پیش کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر وہ گناہ کی پر توبہ کی توفیق دے دیجئے جس کو میں جانتا ہوں یا جس کو میں نہیں جانتا یا جس کو میں بھول گیا ہوں, اس پر بھی مجھے سچی توبہ کی توفیق دیجئے. آگے فرمایا, اور آگے دنیا آخرت میں دو نعمتیں ملتی ہیں رحمت کی وجہ سے. ایک نعمت تو یہ ہے کیا, بے حساب مغفرت. کیونکہ منوق شاہبا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ حساب کتاب لیں گے اس کو عذاب دیا جائے گا. اور بغیر حساب کتاب کے کیا مانے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر حساب کتاب کے احسان حساب کے مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نامہ اعمال کو دیکھے اور کچھ نہ پوچھے, فرمایا جاؤ جنت میں. اللہ تعالیٰ یہ چیز ہماری جانوں کو اپنی رحمت اور کرم سے عطا فرما دے. اور دوسرا نعمت کیا ہے, دخول جنت, یعنی جنت میں اولین داخلہ. جنت میں داخلے کے دو لوگ ہوں گے, ایک تو یہ کہ جن کی ڈائریکٹ فلائٹ جنت میں جائے گی, سیدھا جنت میں جائیں گے, اور ایک وہ ہوں گے جن کی کنیکٹنگ فلائٹ ہوگی, یعنی پہلے جہنم پھر جہنم سے جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی, ہمارے گھر والوں کی عبادت فرمائے, سیدھی جنت میں جائے. یہ رحمت کے معنی, لہذا دنیا میں اس رحمت کو مانگ لے. آگے کیا فرمایا, وانت خیر الراحمین, کہ آپ تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بہترین رحم فرمانے والے ہیں. انت ارحم الینا من انفسنا علینا, اللہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں. کیا مطلب کہ میرے مرشد نے اس کو سمجھایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا خزانہ فرمائے کہ یہ دیکھو یہ میری رحمت کا خزانہ ہے, اس میں سے تم کو جتنی رحمت چاہیے تم لے لو. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اپنے لیے جتنی رحمت کا انتخاب کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ رحم فرمانے والا ہے. سبحان اللہ. تو اس دعا کو مانگا کرے, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اس دعا کو مانگے نماز صبح شام, بلکہ ایک تسبیح روزانہ اس کی پڑھ لے, یعنی 100 مرتبہ اس کو پڑھ لے, اور اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ مجھے گناہوں کو چھڑوا کر 100% اپنا فرما بردار, صورتن سیرتن, ظاہرن اور باطنن, یعنی اندر سے بھی ہو, تاکہ جو ہے ہم 100% اللہ والے بن جائیں, اللہ والے بن کر جیے پھر اللہ والے بن کر مریں, تاکہ دنیا اور آخرت دونوں کامیابی مل جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحابه وبارك وسلم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين, رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کے نشانات کو مٹا دیجئے, یا اللہ ہمیں گناہوں پر سچی توبہ نصیب فرما دیجئے. ہم میں سے جس کو جس گناہ کی عادت ہے اس کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجئے. یا اللہ ہماری جانوں پر وہ خاص رحمت ہم سب کو عطا فرما کہ ہم تمام گناہوں کو چھوڑ کر آپ کے 100% فرما بردار بن جائیں. اے کریم مالک, ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجئے. ہمارے ہمارے اندر معاشرت کے جو گناہ ہیں یا اللہ اس کو بھی چھوڑنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے معاملات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما، عبادات میں جو کمی ہے سنت کے مطابق عبادتوں کو کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے اعتقاد میں بھی درستگی فرما، یا اللہ ہماری زندگی کے احسان آپ پر فدا ہو، اور ایک لمحہ ایک سانس بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں، ہمارے دلوں میں جو غیر اللہ کی گندگی ہے ہمارے دلوں کو پاک فرما، اپنا خاص قرب، اپنی خاص محبت اور اپنا فضل خاص اور اپنی رحمت خاصہ ہماری جانوں کو نصیب فرما دیجئے، اپنے کرم سے ارادہ فرما کر ہم سب کو اپنا ولی اور اپنا دوست بنا دیجئے، اور اپنی دوستی اور ولایت کے اعمال اور اخلاق اور کردار اور رفتار اور گفتار بھی ہماری جانوں کو نصیب فرما دیجئے، ہماری بندگی کی ہر ادا کو اپنی فرما برداری کے تابع بنا دیجئے، اور یا اللہ ہمارے قصور کو معاف فرما دیجئے، جو نالائکی جو قصور جو گندگیاں اور غلاظتوں میں ہم مبتلا ہیں اور جو کی ہیں اس کو معاف فرما دیجئے، جان بوجھ کر یا بغیر جانے بوجھے بھول کر غفلت کی وجہ سے جو گناہ کیے ان کو بھی اللہ معاف فرما دیجئے، اور ہمیں ہم سب کو اپنا دھیان سوفیدت عطا فرما، ان دعاؤں کو ہمارے حق میں اپنے کرم سے قبول فرما، یا اللہ ہم سب کو رزق حلال عافیت کے ساتھ اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما دیجئے، ہماری دنیا بھی بنا دیجئے، ہمیں دین بھی اعلیٰ درجے کا عطا فرما دیجئے، اور یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سلامتی ایمان سلامتی ادا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان سلامتی ادا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ان دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما، ہمارے گھر والوں کے حق میں قبول فرما، ہمارے رشتے داروں بھائیوں کے حق میں قبول فرما، ہمارے دوستوں کے اور سارے عالم کے مسلمانوں کے حق میں ان دعاؤں کو قبول فرما کر اپنی رحمت خاص عطا فرما دیجیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار، صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. اذان ہوگی، اذان